قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقانه المتين وقوله الحق فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات محمد وعلى آله. میرے لیے آج منزل امتحان ہے کہ ہندو پاکستان کے عالم جلیل فاضل المعی حضرت مولانا عقیل الغربی صاحب میری مجلس کی اصلاح کے لیے یہاں تشریف فرما ہے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ. اللہ جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے فخر کائنات سے خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد کر رہا ہے کہ آپ اپنے رخ کو دین کی طرف سیدھا کیے رہیں, سیدھا رکھیں, باطل کو قریب نہ آنے دیں, اس لیے کہ یہی دین انسانوں کا بنایا ہوا کوئی سسٹم نہیں ہے, بلکہ جس نے انسان کی فطرت کو بنایا ہے اسی نے فطرت کے تقاضوں کے مطابق جس سسٹم کو ڈھال دیا ہے اسی کا نام ہے اسلام. ذالک الدین القیم, یہی مضبوط مستحکم اور صحیح دین ہے, اس لیے کہ یہ فطرت کے مطابق ہے, غیر فطری نہیں ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن بہت سے لوگوں کو ابھی اس بات کا پتہ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میرا موضوع ہے معرفت دین, جو ایک سنجیدہ موضوع ہے اور یہ کوئی سیمینار نہیں ہے نہ مجلس موعظت ہے. مجلس کا مزاج اپنا الگ ہوتا ہے, تو میں ملا جلا کے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. موضوع کو میں نہیں چھوڑوں گا, لیکن موضوع کے متن کے ساتھ ساتھ حاشیہ بھی کچھ رہے گا. تو میرے عزیزوں, یہ بات آپ سمجھ لیں کہ پورا دین ٹکا ہوا ہے صرف ایک بات پر, کہ جس دین کو مان کر آپ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اس دین کو آپ پہچانتے بھی ہیں کہ نہیں پہچانتے ہیں. اس دین کی آپ کو معرفت بھی ہے یا نہیں ہے؟ آپ اگر انشاءاللہ میں سرتا رہوں گا دین کے ادنا ادنا جزئیات کو بھی دیکھیں گے تو وہ بھی معرفت سے جڑے ہوئے ہیں. ارکان کو جانے دیجئے, واجبات کو جانے دیجئے, مستحبات کو لے لیجئے. سرکار سید و شہدا کے سلسلے میں یہ مجلس ہو رہی ہے, زیارت روضہ اقدس سرکار سید و شہدا کے جو ثواب ہے اسے کوئی نہ سمجھ سکتا ہے نہ اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے, مگر وہاں بھی شرط لگی ہے کہ من زار قبر الحسین عازفاً بحقہ, خالی زیارت نہ کرے قبر کی, جب قبر کی زیارت کرے تو اس بات کا اسے خیال رہے, اتحاد رہے, اور اس بات سے فکر رہے کہ میں جس مظلوم کی زیارت کر رہا ہوں اس کا حق میرے اوپر کیا ہے. عازفاً بحقہ, معرفت کہتے ہیں. فرمائیں, مجھے بہت خوشی ہے کہ میں کہیں غلطی کروں گا تو صلاح ہو جائے گی. نماز کے بارے میں کیا ہے کہ من صلی صلاتن عارفاً بحقہا, یہ ثواب ہے, یہ ثواب ہے, یہ ثواب ہے. جس نے بھی نماز پڑھی مگر خالی نماز نہیں پڑھی, نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی تصور رہا کہ نماز پڑھنے کے بعد ہم نے اللہ پر کوئی احسان نہیں کیا ہے. نماز ہم نے پڑھی ہے تو اس نماز کا ہمارے اوپر حق فوراً آ گیا. نماز ختم ہوئی اور نماز کا حق ہم پر لازم ہو گیا. اب اس حق کو ہم ادا کرتے ہیں یا حق کو ادا نہیں کرتے. اگر وہ حق ہم ادا کر رہے ہیں تو یہ نماز قبول ہے, اور اگر یہ نماز کا حق ادا ہم نہیں کر رہے ہیں تو یہ نماز قابل قبول نہیں قرار پائے. اب نماز کا حق کیا ہے میں کیا بتاؤں؟ نماز کا حق دو رکعتوں کا امام نہیں بتا سکتا, امام برحق بتا سکتا ہے. ایک شخص نے ہمارے چھٹے امام سے آ کر سوال کیا, فرزند رسول نماز کے اتنے فضائل ہیں, اتنے مناقب ہیں, اتنے مراتب ہیں, اتنا ثواب ہے, یہ ہے وہ ہے, بہت اہمیت ہے نماز کی, مگر نماز پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم کیسے ہوگا نماز ہماری قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب دیکھیے, کوئی بتا ہی نہیں سکتا, یہ نہیں کوئی بتا سکتا. کیسے معلوم ہوگا نماز ہماری قبول ہوئی کہ نماز ہماری قبول نہیں ہوئی؟ وہ تو اسی وقت معلوم ہو جائے گا. نماز ختم ہوئی اور معلوم ہو جائے گا کہ نماز قبول ہوئی یا واپس کر دی گئی. کہا کیسے؟ کہا یہ دیکھو کہ نماز پڑھنے کے بعد کوئی گناہ تم سے کم ہوا کہ نہیں, یا کوئی ایسی نیکی جو تم اس سے پہلے نہیں کر رہے تھے وہ تم میں پیدا ہوئی کہ نہیں. اگر گناہ چھٹتے چلے گئے, نیکیاں آتی چلی گئیں, نماز قبول ہوتی چلی گئی. اور اگر نیکیاں نہیں بڑھی, گناہ کم نہیں ہوئے, تو چکریں سمجھو پھر نماز نہ سمجھو. تو معرفت اگر نہ ہو تو بڑی مشکلیں ہو جاتی ہیں. اگر معرفت نہ ہو, پہچان نہ ہو, اب وہ تاریخ یا فکشن میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن بال پڑھا سب نے ہے کہ یہی عدم معرفت باپ کے ہاتھوں سے بیٹے کا قتل کرا دیتی ہے, اور باپ بعد میں کب سے افسوس. میں نے خود کہا کہ ہسٹری یا فکشن میں نہیں کہہ سکتا. داستان سہراب رستم کو آپ دیکھیں, رستم کا ایسا پہلوان, اس کا بیٹا سہراب, سہراب کو اس نے سارے داؤں پیچ ہر بزرگ کے سکھا دیے, ایک بچا لیا. ایک موقع ایسا آ گیا کہ وہ ادھر سے آ گیا, یہ ادھر سے آ گیا, اور دونوں میں آمنے سامنے مقابلہ ہو گیا. نہ بیٹا باپ کو پہچان پا رہا ہے, نہ باپ بیٹے کو پہچان پا رہا ہے. اب رستم یہ دیکھتا ہے کہ جتنے اس کو پیچ یاد تھے وہ سارے اس نے آزما لیے, مگر جو دوسرا فریق مخالف ہے پہلوان سامنے کا, وہ ہر پیچ ہی کاٹ کرتا چلا جا رہا ہے. یہاں تک کہ جب وہ بوڑھا باپ تھک گیا تو اس نے پھر وہ آخری داؤں لگایا جو بیٹے کو نہیں سکھایا تھا, اور اس کے بعد اسے زمین پر گرایا, اور زمین پر گرانے کے بعد خنجر اس کے سینے میں مارا, اور وہ خنجر اسے سینے میں پیوست ہو گیا. تو اس بیٹے نے اپنی اکھڑی ہوئی سانسوں میں یہ کہا کہ تو نے مجھے قتل تو کر دیا, لیکن میرے باپ کو پتا چلے گا تو وہ تجھے چھوڑے گا نہیں. تو اس نے پوچھا تیرا باپ کون ہے؟ کہا میرا باپ ہے رستم. تب اس نے اپنا سر پیٹنا شروع کیا کہ ہاں یہ میرا بیٹا تھا, ہاں یہ میرا ہی بیٹا تھا کہ جو میرے ہی ہاتھوں سے قتل ہو گیا. تو کون باپ اپنے بیٹے کو, توجہ فرمائیے, کون باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے پر تیار ہوگا؟ مگر یہ عدم معرفت ہوتی ہے جو باپ کو بیٹے سے قتل کرا دیا کرتی ہے. جس طرح سے بیٹا باپ کو محبوب ہوتا ہے, اسی طرح سے دین آپ کو محبوب ہے. میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ دین محبوب ہے مگر آپ ہی کے ہاتھ کہیں قتل نہ ہو جائے. عدم معرفت کے سبب نہیں پہچان سکے آپ. قرآن نے بھی یہ کہا ہے, بہم جو سنو نہ سنا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے خیال میں نیکیاں کرتے رہتے ہیں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے بہم جو سنو نہ سنا, اپنے خیال میں نیکیاں کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ نیکیاں نہیں ہوتی, وہ برائیاں ہوتی, وہ ان کو جہنم میں دھکیل دیں گے, ان کے سارے اعمال حق ہو جائیں گے, باطل ہو جائیں گے. تو کل میں نے اکیلا تھا آپ کے سامنے, اور بات کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. وضاحت بہت ضروری تھی کیونکہ آئندہ جو میں کہنے والا ہوں اس کے لیے یہ پیش بندیاں بہت زیادہ ضروری ہیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ میں علماء کا کسبردار ہوں, علماء ہو بس ملاؤں سے نہیں بنتی میری, نہ بنی ہے اور نہ بنے گی. میں عالم اسلام کو, خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں کو, چاہے وہ سنی ہوں یا شیعہ ہوں, دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں, اہل حدیث ہوں یا مقلد ہوں یا غیر مقلد ہوں, جو بھی ہوں, میں ان کو, میں تو چاہتا تھا کہ وہ صاحب حضرات بھی یہاں تشریف لائیں اطمینان کے ساتھ. سننا تو ان کو ہر ایک کی چاہیے بھائی, ہم کو بھی ہر ایک کی سننا چاہیے ہے اور ہر ایک کو ہر ایک کی سننا چاہیے ہے. ڈائریکٹ ون ٹو ون انٹریکشن ہونا چاہیے ہے. یہ بات تو صحیح نہیں کہ کوئی آپ کے بارے میں ہم سے بتا دے, ظاہر ہے کہ وہ نمک مرچ لگا کے بتائے گا. یہ بھی صحیح نہیں کہ ہمارے بارے میں کوئی آپ کو بتائے, وہ بھی ایسی باتیں کرے گا جس سے اس کے اڈے قائم رہیں. تو مگر اب کیا کیا جائے, یہاں کا ماحول انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے اور ٹھیک ہو جائے گا, مجھے یقین ہے. جیسا میں نے کہا تھا, چند افراد ہیں سرسرے پاگل جن کو میں نے کہا تھا سڑے ہوئے جنازے, کہ جنازہ ایک ہوتا ہے مگر اسے دفن نہ کیا جائے تو وہ سینکڑوں کو اپنے سر لے کے چلا جاتا ہے, سینکڑوں اس کے جراثیم سے مر جاتے ہیں. تو انشاءاللہ یہاں گورنمنٹ بہت متوجہ ہے, مجھے کوئی یہاں کے معاملہ دخل دینے کا حق حاصل نہیں ہے, لیکن بہرحال ساری دنیا محسوس کر رہی ہے کہ ایک محاذ کے اوپر بہت کوششیں ہو رہی ہیں اور کامیابیاں بھی اللہ کا شکر ہے اس میں ہو رہی ہیں. دھیرے دھیرے ان شاء اللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن میں ان سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک قوم بڑی خطرناک ہے جس کا نام ہے یہودی. یہودی ایک ایسی قوم ہے کہ جو خود اپنے دشمن سے کم لڑتی ہے, کیونکہ تعداد بہت کم ہے اس کی, تعداد کم ہے عقل زیادہ ہے. تو وہ ہمیشہ یہ کرتی ہے کہ ایک کانٹے سے دوسرا کانٹا نکالتی ہے, خود نہیں لڑتی, اب خود لڑے گی ان کی تعداد ہی کتنی, دو جھونکوں میں ختم ہو جائیں گے. اب وقت محدود ہے, میں معافی چاہتا ہوں ان صاحب سے جو پڑھنا چاہ رہے تھے, میری مشکل کو نظر کے سامنے رکھیں کہ یہاں مجلس شروع کا بہت ہی موجن ہے اور ختم کا بہت ہی موجن ہے, وقت ہی نہیں ہے. ورنہ کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ نعرے لگے, میرا بھی دل چاہتا ہے کہ قصیدے پڑھے جائیں اور اشعار پڑھے جائیں اور ربائیاں پڑھی جائیں, لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے مجھے یہ جاچرا کرنا پڑتا. اسی لیے نعرہ ہمارا ایمان ہے, مگر ایمان بھی عقل سے وابستہ ہے. آپ جتنے نعرے لگائیں گے اتنے ہی میرا وقت کم ہوتا چلا جائے گا. تو یہودیوں کا کام کیا ہے, آپ دیکھیں کہ یورپ میں یہودیوں کی کل تعداد کتنی تھی, 12 ملین, یعنی 1,20,00,000. 1,20,00,000 میں سے 60,00,000 یہودی ختم کر دیے گئے. اتنی کلنگ کسی کو نہیں دی, 60,00,000 یہودی ختم کر دیے گئے. وہ بات کے امریکہ گئے, امریکہ میں بھی ان کے ساتھ نفرت کا برسہ ہوا, مگر ان کو پروٹیسٹ نہیں کیا, ان کو احتجاج نہیں کیا, دوسروں سے لڑنے کے بجائے. دیکھیے میں نے کیا کچھ میں کہوں, کچھ آپ اس کے ماننے والے ہیں, آپ اس کے ماننے والے ہیں کہ جس نے کہا کہ وقت آخر رسول نے مجھے علم کے 1,000 باب تعلیم کیے اور ہر باب سے میں نے 1,000 دروازے اور کھول لیے, ہے نا یہ؟ تو جب آپ اس کے ماننے والے ہیں کہ جو ایک ایک دروازے سے 1,000 دروازے کھولتا چلا جائے, تو آپ بھی کم سے کم ایک دروازے سے ایک دروازہ تو کھول لیں. اب ہر بات تو میں نہیں کہہ سکتا آپ کے سامنے, آپ بھی کم سے کم ایک دروازے سے ایک دروازہ کھولیں, ارے کھڑکی کھول لیں. تو اب نہ لڑے نہ بھیڑے, امریکن بیچز کے اوپر بورڈ لگے ہوئے کہ ڈاگز اینڈ جیوز آر ناٹ الاؤڈ, کتے اور یہودی یہاں نہیں آ سکتے. اس ماحول میں گئے وہ, ٹوٹل بائیکاٹ, نفرتیں, عداوتیں, کچھ نہیں بولے, چپ. دو چیزوں پر قبضہ کر لیا جس سے قبضے ہیں کوئی دنیا رہتی ہے, ایک ایجوکیشن, ایک فائنانس, تعلیم اور اقتصادیات, خاموشی کے ساتھ. اور ان دو چیزوں پر قبضہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوا, امریکہ میں یہودی 3% ہیں, 3%, لیکن جہاں یہ 3% ہوں گے وہاں ہمیشہ پاور انہی کے ہاتھ میں رہے گی. اب سارا امریکہ ان کے قبضے میں. تو اب عیسائیوں نے کرسچنس نے ان کو مارا تھا نا, اب وہ کرسچنس تو نہیں ہو سکتے تھے ظاہر ہے. انہوں نے ایسے بیج بوئے, اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا وقت تنگی کی وجہ سے, لیکن بہرحال سب حضرات جانتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ایسے بیج بوئے کہ اپنے مارنے والوں کو خود آپس میں لڑا دیا. نتیجہ کیا ہوا, وہ گھر بیٹھے مسکراتے رہے اور 60 لاکھ کے بجائے 6 کروڑ عیسائی آپس میں لڑ لڑ کے ختم ہو گئے. اس کے بعد ان کی دشمنی بھی مسلمانوں سے, یہ سب ادھر سے آ رہا ہے, اب وہ مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم شیعوں کو ماریں, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم سنیوں کو ماریں, ان کو ان سے لڑا دو, یہ خود ہی ایک دوسرے کو مارتے رہیں, ہم بیٹھے ہوئے تماشا دیکھتے رہیں. یہ گیم ہے کہ جو چل رہا ہے, یہ ہر فرقے کے مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے, چاہے وہ دیوبندی ہوں, چاہے وہ بریلوی ہوں, چاہے اہل حدیث ہوں, چاہے شیعہ ہوں, کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں, ان کو اتنی عقل آنا چاہیے ہے کہ یہ کہیں اور سے ڈوریاں ہل رہی ہیں, یہ کام کہیں اور سے ہو رہے ہیں کہ مسلمان متحد نہ ہونے پائیں. کیوں, اب یہ یہودیوں سے ہٹ کے بات میں کہہ رہا ہوں, رسول کی حدیث ہے ید اللہ مال جمع, جس دن وہ ایک ہمارے ساتھ ہو گیا اس دن ہمارا ایک بھی کوئی مخالف دنیا میں رہنے نہیں پائے گا, اور اس ایک کے ہمارے ساتھ ہونے کی ایک ہی شرط ہے کہ ہم ایک ہو جائیں. جس دن ہم ایک ہو گئے اسی دن وہ ایک ہمارے ساتھ ہو جائے گا, اور جب وہ ایک ہمارے ساتھ ہو جائے گا تو جیسا کہ میں کل لائے جملہ کے سامنے دوہرا چکا ہوں کہ چھوٹا سا ہاتھ تھا جو بڑے سے ہاتھ کے اوپر آیا تھا وعدہ کرتے ہوئے کہ میں آپ کی نصرت کروں گا, مگر اس چھوٹے اور بڑے ہاتھ نے مل کے دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا. تو آپ حضرات سے میری بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں تو آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, آپ بھی متوجہ رہنا چاہیے. آج کل کا زمانہ بڑا خطرناک زمانہ ہے, ایسا نہ ہو کہ ممبر سے مم تو نکل جائے اور خالی بر رہ جائے, سمجھ رہے ہیں, یہ گڑبڑ کی بات ہے. کیونکہ اگر ہمارے ہاں ایک آدمی بھی ایسا ہے, سب لوگ سنجیدہ متین باتیں پڑھنے والے ہیں, اور ایک آدمی بھی ایسا ہے ٹیپ ریکارڈر لگے ہوئے اور جا کے انہوں نے سنا دیا ٹیپ کر کے کہ دیکھو یہ پڑھتے ہیں یہ, اب ہزاروں کیا پڑھ رہے ہیں اس سے انہوں نے کیا تعلق, ایک بیچارے نے کچھ پڑھ دیا الٹا سیدھا وہ جا کے انہوں نے سنا دیا کہ سن لیجیے یہ پڑھتے ہیں, یہ ان کے نظریات ہیں, یہ عقیدہ, یہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں. تو ہم کو بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ سامنے وہ کچھ ایسے سرفر ہیں کہ جن کا بالکل برین واش کر دیا گیا ہے, برین واش کر دیا گیا, بلکہ برین ہی کو واش کر دیا گیا ہے, ہے ہی نہیں, خالی اسکل ہے, اندر کچھ ہے ہی نہیں, سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہی نہیں ہیں. آپ حضرات بھی تھوڑا سا رحم کریں, مت سمجھیں, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی ناصبی, کوئی خارجی, کوئی ہو, ایک دو چار, باقی بڑے سے بڑے دیوبندی عالم کے مجال نہیں ہے جو کہہ سکے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہیں. حضرت تو جانتے ہیں, میں تو انہیں لوگوں میں زیادہ غصہ رہتا ہوں. ایک جلسہ ہو رہا تھا, آپ حضرات بھی واقف ہوں گے, ناواقف نہیں ہوں گے, ان کا انتقال ہو گیا, جو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر تھے, موجودہ صدر سے پہلے مولانا ابو الحسن علی ندوی, جو فیصل اوارڈ جن کو دیا گیا, اور بر صغیر کے وہ پہلے اور غالباً آخری عالم تھے کہ جن کو شاہ فہد نے کعبے کی کلید, کعبے کی کنکنجی حوالے کی. یہ وہی بزرگوار تھے کہ جب کراچی سے گزر رہے تھے تو آپ کے سابق صدر جنرل ضیاء ان سے محض ملنے کے لیے اسلام آباد سے کراچی آئے تھے اور فوٹو کا مکاتی تھی. اب آپ نے شفیف کی ذمہ سمجھی, وقت پڑا تھا مسلمانوں پر, فسادات ہوئے تھے گبر سربر ہوئے تھے ہندوستان میں, اور بھرا ہوا جلسہ تھا, اور بھرے ہوئے جلسے میں انہوں نے کہا شخصیت کی عظمت آپ سمجھے, اس سے بڑا عالم کو گزرا نہیں ہے مستقبل مالی خرید میں, دیوبندی حضرات تو بھرے وجل سے میں نے کہا مسلمانوں سن لو، اب تم پر وہ وقت پڑا ہے کہ تمہیں کوفے اور دمشق کی طرف نہیں دیکھنا ہے، کربلا کی طرف دیکھنا ہے. اب تمہیں کوفہ اور دمشق کی طرف نہیں دیکھنا ہے، اب تمہیں کربلا کی طرف دیکھنا ہے. کسی سننے میں یہ مجال نہیں ہے، کسی دیوبندی میں یہ مجال نہیں ہے، کسی بریلوی میں یہ مجال نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے کہ ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ممکن ہی نہیں. تمہیں جیسا کہ آپ کے سامنے کے علماء کسی فرقے کے ہوں سب سے میرے گہرے روابط تھے، یہاں بھی اور وہاں بھی، آپ کو خبر ہو چاہے آپ کو خبر نہ ہو، سلفی حضرات سے بھی میرے گہرے تعلقات ہیں، ڈاکٹر سرار احمد صاحب سے میرے گہرے تعلقات ہیں، بنوری صاحب تو بےچارے آپ معلوموں کے ساتھ کیا آسانیاں ہوا وہ آپ کی نظر میں ہے، ڈاکٹر غلام مصطفی ملک ذرا سے خود جیسا لائے تھے وہ بھی بےچارے ختم کر دیے گئے، ہندوستان کے بڑے بڑے سنی علماء جو بھائی سب سے میرے پرسنل ریلیشنز ہیں، تعلقات ہیں، اس لیے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، مگر ملاؤں سے بچیے. میں ہر فرقے سے کہہ رہا ہوں کہ عالم کی قدر کرے، ملاؤں سے بد کرے. ایک جو پرابلم ہمارے سامنے ہے، میں کبھی کسی مسئلے کو کریٹیسائز نہیں کرتا، مجبوراً کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک فساد جو آ رہا ہے وہ بدعت کے غلط تصور سے. عالم کبھی یہ بات نہیں کرے گا، ملا ٹائپ کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں بدعت کیا ہے، جو بات رسول کے زمانے میں نہ ہوئی وہ بدعت ہے، جو شے رسول کے زمانے میں نہ ہو اور وہ آپ کو مسلمانوں میں دکھائی دے وہ بدعت ہے. تو جب آپ سے کوئی شخص سے کہے کہ جو رسول کے زمانے میں نہ ہو، رسول کے زمانے میں نہ دکھائی دے رہی ہو اور آج دکھائی دے رہی ہو مسلمانوں میں، وہ بدعت ہے، تو آپ سیدھی سے بات کر دیں کہ تو پہلی بدعت تو آپ خود ہی ہیں. اے آپ خود کا رسول کے زمانے موجود تھے، پہلی بدعت تو آپ خود ہی ہیں. اور اسی نہیں دیکھیے اسی تصور بدعت کا نتیجہ کیا ہوا، 6 فروری کا ڈان آپ نے پڑھا ہوگا، 6 فروری کے ڈان میں تصویر کے ساتھ ایک سعودی بوڑھے کی خبر آئی، بیان آیا تصویر کے ساتھ آپ ہی کے ڈان میں، 6 فروری کو دیکھ لیجیے، ابھی تو بہت دن نہیں ہے، 3-4 دن پہلے جو تصویر کے ساتھ اس طرح بیان آیا کہ اب سے 50 برس پہلے سعودی عرب کی حالت یہ تھی کہ جب یہاں پہلی مرتبہ بائک سائیکل آئی تو اسے بدعت قرار دیا گیا، سائیکل بائک سائیکل بتا آپ نے، اسے بدعت قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ شیطان کا گھوڑا ہے. ابھی گدھاؤ کیا کہے گا، گدھاؤ کیا کہے گا، یہ کہے گا شیطان کا گھوڑا ہے، تو شیطان کے گھوڑے پر اگر کوئی رحمان کا گدھا سوار ہو جائے تو کون سی بری بات ہے، کہ شیطان کا گھوڑا ہے یہ بدعت ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کو چاہیے میں دکھا بھی دوں گا، بغیر دیکھے میں کبھی کوئی بات نہیں کہتا. دیکھیں پرانے فتوے، پرانے فتوے دیکھا کریں آپ کو، بڑے مزیدار فتوے آپ لے جائیے. جب شروع شروع میں لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہوا ہے تو کہا گیا کہ اس پر نماز باطل ہے، اس لیے کہ امام کی جو آواز ہوتی ہے وہ آواز ہم تک نہیں پہنچتی، وہ تو ریڈیائی ویوز میں چینج ہو جاتی ہے تو کچھ اور پہنچتا ہے ہم تک، اس لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ناجائز. مگر جب آپ ایسی تھنکنگ، ایسا طرز فکر اختیار کریں گے تو زمانے کا دباؤ آپ کو چلنے نہیں دے گا، زمانے کا پریشر آپ کو چلنے نہیں دے گا. وہ فتوے رہ گئے اور آج ہر جگہ لاؤڈ اسپیکرز موجود ہیں جس پر اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں اور سارے کام ہو رہے ہیں. میں نام نہیں لے رہا ہوں مصلحتاً، مگر بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک فتویٰ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے فتویٰ ہے کہ بعض نمازیں جانوروں کی پیٹھ پر بھی پڑھی جا سکتی ہیں, گھوڑے پر آپ سوار ہوں, اونٹ پر آپ سوار ہوں. اب اونٹ اور گھوڑے تو گئے, آگے ریل ٹرین. تو ان کا چونکہ یہ وہ جانور نہیں ہے جو اللہ نے بنایا تھا, اس لیے گھوڑے اور اونٹ کی پیٹھ پر تو نماز پڑھی جا سکتی ہے مگر ریل پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اس سے مزیدار فتوا, جب کوئی نئی چیز آئی ایک فتوا آ گیا, جب کوئی نئی چیز آئی ایک فتوا آ گیا. ایروپلین ایجاد ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اس پر تو نماز ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ رسول نے فرمایا کہ جو میں دلیل کیا بھائی, جو الارض مسجدم و طہورا, اللہ نے میرے لیے زمین کو سجدگاہ بنایا ہے, تو آپ تو آسمان میں ہیں, آپ سجدہ زمین پر کیسے کریں گے؟ اس لیے ہوائی جہاز پر نماز پڑھنا بدعت اور نماز پڑھنا حرام. یہ چل سکتے ہیں فتوے؟ یہ فتوے چل سکتے ہیں؟ تو یہ بدعت کا غلط کنسپشن, اور آپ ائمہ اہل بیت کی اس تعریف کو دیکھیں جو بدعت کے سلسلے میں ہم تک پہنچی ہے, کیسی پیاری تعریف ہے. یہ نہیں کہ ہر نئی چیز بدعت ہے, ہر نئی چیز بدعت ہے تو بدعت کا کہنے والا خود وہ بھی بدعت ہو جائے گا. آپ کے ہوتی ہے تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ دین میں ابھی کی باتیں ہنس کروں سے جو گھر کی بہت تیزی چل رہی ہے, کہ ارشاد ہے کہ جو شے دین میں نہ ہو اسے دین میں دین بنا کر داخل کر دو. جس کو قرآن و سنت نے دین کا جز نہ بنایا ہو اس کو دین کا جز بنا کر دین میں شامل کر دو, یا جس کو رسول اور اللہ اور قرآن و سنت نے دین کا جز بنایا تھا اس کو دین سے نکال دو. وہ داخل کرنا بھی بدعت ہے, یہ نکالنا بھی بدعت ہے. دیکھا آپ نے کتنی کتنا, ورنہ اگر یہ مسئلہ ہو جائے, اگر یہ تعریف جو ڈیفینیشن ہے اس سے بہتر ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے؟ اگر یہ تعریف صحیح نہیں ہے اور مسئلہ یہی ہے کہ جو بھی صحیح نہیں ہوئی وہ بھی ادھر, تو سب سے پہلے تو آپ کو سوئیاں چھوڑنا پڑیں گی. سوئیاں رسول کے زمانے میں کہاں ہوتی تھی بھائی, اور آج بھی نہیں ہوتی وہاں. تو اس لیے ہمارے یہاں یہ ہے کہ دین کا جز بنا کر دین میں شامل کرو تب بھی ادھر, اور جو شاید دین میں ہو اس کو دین سے نکال دو. کسی عبادت میں, بس آپ توجہ کریں, کسی عبادت میں اگر کوئی شے پائی جاتی تھی اور تم نے کسی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اس کو نکال دیا تو خالی داخل کرنا ہی بدعت نہیں ہے, یہ نکال دینا بھی بدعت ہے. سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ نکال دینا بھی, خالی لے آنا بدعت نہیں ہے, نکالنا بھی بدعت ہے. کوئی بھی چینج آپ کریں شریعت میں, لا کے یا نکال کے, یہ بدعت ہے. اور مجھ سے ابھی بھی کہا گیا ہے یہاں پر مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا تھا تو میں خیال رکھتا ہوں باتوں کا, اور اسی لیے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء میں جو ویژن پایا جاتا ہے وہ ذرا, سب علماء کا میں احترام کرتا ہوں, سب کا احترام کرتا ہوں, لیکن جو ویژن ہمارے علماء میں ماشاء اللہ پایا جاتا ہے وہ ذرا مشکل سے دکھائی دیتا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں اجتہاد کے دروازے کو بند نہیں کیا گیا کہ زمانہ آگے بڑھتا رہے گا. اگر اجتہاد کا دروازہ ہم بند کر دیں گے تو زمانے کے بڑھنے سے جو نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے اس کو کیسے حل کیا جائے گا؟ یہ اجتہاد کی برکت ہے کہ ہم زمانے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, دوسروں کے لیے مشکلات آ رہی ہیں. اب جو باتیں رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھیں, کلوننگ تھی اس زمانے میں, کلوننگ تھی اس زمانے میں نہیں تھی, تو آپ نے اگر اشتہار کا دروازہ بند کر دیا تو پھر کلوننگ کے بارے میں مستحق کیا فیصلہ کرے گا, مولوی کیا فیصلہ کرے گا, تو فیصلہ نہیں کر سکتا. میں آپ سے بالکل آپ کی خدمت میں ضرور آیا ہوگا, ایران سے باقاعدہ کلوننگ کے اوپر وہاں کے مدارج کی طرف سے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, پورا ایک چھوٹا سا رسالہ آیا ہے, آپ پاس ضرور آیا ہوگا. جس میں بڑے ذہین لوگ ہیں ہمارے اللہ کے سورہ مرا کے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کلوننگ جائز ہے کہ ناجائز ہے, فتویٰ بعد میں دیا, پہلے بتایا کہ کلوننگ ہے کیا. آدھا کلوننگ کیا ہے, اس کے بعد فتویٰ دیا کہ یوں ہو تو جائز ہے اور یوں ہو تو کسی دوسرے ملک سے ان سے انٹرویو لینے کے لیے, اور وہ انٹرویو میرے سامنے ہو رہا تھا, میں بھی بیٹھا ہوا تھا سن رہا تھا. کیا آخری سوال اس نے یہ کیا کہ یہ بتائیے کلوننگ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں, تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے یہ کلوننگ کیا جو ہے تصویریں والا کچھ کھینچتی ہیں کیا ہوتا ہے, تو سیدھے تو بچارے ہو تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ کلوننگ کیا کہہ رہے ہیں, تو مجھے کچھ تو پتہ ہی نہیں. ایک طرف آپ نے علماء کو دیکھیں کہ سب ان کو پتا ہے, سب ان کو کیوں پتا ہے, اس لیے کہ وہ اس کے ماننے والے ہیں کہ جس نے کبھی کسی سوال کے جواب سے انکار ہی نہیں کیا. آیت اللہ خمینی اب مجھ سے کہا گیا تو ایسے پڑھ رہا ہوں, کہتا لیا یہ معرفت دین تو ہے ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں آیت اللہ خمینی نہ کوئی گارڈ آف آنر سمجھ رہے ہیں, نہ کوئی تمتڑا, نہ دھوم دھڑکا, نہ بینڈ, نہ باجا, نہ 21 توپوں کی سلامی, معمولی کپڑے, معمولی لباس, معمولی آبا, معمولی اماما, معمولی کھانا, قالین کے بجائے میں جب حاضر ہوا ہوں تو فقیر ایرانی بھی تم لوگ کعبہ فرمائیے فقیر ایرانی بھی قالین پر بیٹھتا ہے جب تک وہ قالین, لیکن میں جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ قالین پر نہیں بیٹھے تھے کمبل پر بیٹھے ہوئے تھے. یہ کمبل کہاں سے آیا ہے, کالی کملی والے کو بھول گئے آپ. مگر اس سادگی کے باوجود دنیا دیکھا کہ اسٹیٹسمین شپ کیا ہوتی ہے, بڑی بڑی طاقتوں کے چھکے کیسے چھڑائے جاتے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھ لیں تو لکھمانی کا تو انتقال ہو گیا, آج عراق کی جو صورتحال ہے آپ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں, ایک معمولی آپ سمجھ رہے ہیں, مگر وہ انسان آیت اللہ سیستانی سیدھے سادے دیکھنے میں کیسا لباس آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, کیسا گھر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, لیکن کتنی خوبصورتی کے ساتھ عراق کی اتنی کمپلیکیٹڈ پوزیشن کو ہینڈل کر رہے ہیں. دیکھیے آپ آسمائی کیجیے بات کو, آپ کو اندازہ ہوگا کہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ محفوظ رہے, ہر سنی محفوظ رہے, ہر شیعہ محفوظ رہے, ہر بے خطا کی جان محفوظ رہے. کوئی سنی بے خطا مارا جاتا ہے, سنیوں میں کتنا اشتعال ہو جاتا ہے کہ قابو کے باہر ہو جاتے ہیں, دکانیں پھکنا شروع ہو جاتی ہیں اور گاڑیاں جلنا شروع ہو جاتی ہیں, بے خطا لوگ مارے جانا شروع ہو جاتے ہیں, ہمارے یہاں کوئی مر جاتا ہے بےچارے اس کے لیے اتنا ریئیکشن ہوتا ہے, ایک آدمی مر جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے, وہاں روز ادھر قابل منحوس بیٹھا ہوا ہے, اتنے شیعوں کا قتل عام کر رہا ہے, مگر آپ دیکھیں کنٹرول کیا ہے, کوئی ریئیکشن نہیں, اور یہی ریئیکشن کا نہ ہونا اس کی شکست ہے. تو وہ یہ سب کر ہی اس لیے رہا ہے کہ ریئیکشن ہو کوئی جھگڑا شروع ہو جائے, مگر کیا کنٹرول ہے اور کیا قیادت ہے. میں نے خود پڑھا نہیں ہے اور یہ کوئی بہت بڑی عزت کی بات بھی نہیں ہے, مگر میں چل ہی رہا تھا اس وقت کسی نے کہا کہ آج ہی اخبار میں یہ چھپا ہے کہ بش نے یہ کہا ہے کہ اگر میرے پاس وقت ہو تو میں سب سے پہلے جا کر اس مرد با خدا سے ملاقات کروں. کل میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ ملا وہ ہوتا ہے جو بادشاہوں پاس جایا کرتا ہے, کل میں نے عرض کیا تھا, کوئی عزت نہیں ہے, کوئی عزت کی بات نہیں. میں نے کہانی میں نے کہہ دیا مجھ سے, کس نے کہا کہ آج اخبار میں نکلا ہے, نکلا ہوگا بھائی تو کہ تو یہ جو ہمارے سادہ لباس میں آپ کو علماء دکھائی دیتے ہیں جن کو آپ اتنا سادہ نہ سمجھیں, یہ بڑے بڑے چالاکوں کو نچا کے رکھ دیتے ہیں, گھما کے رکھ دیتے ہیں, تو الحمدللہ ہمارے یہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اسی وجہ سے مشکل آتی ہے تو مشکل حل بھی کر لی جاتی ہے. اچھا ہوا کہ آج مولانا تشریف نہیں آئیں گے, کسی کو فقہیات میرا میدان نہیں ہے تو مجھے پتا تھا بلوا بھی کیا, اب تو میں سوشل ورکر ہو گیا ہوں. لیکن جو کچھ دماغ میں پڑا ہوا ہے اس کے لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو تفصیل سے آگے پڑھوں گا اگر مجھے موقع ملا. کہ دو چیزیں ہمارے یہاں بڑی کروشل ہیں, معرفت دین دو چیزیں بڑی کروشل ہیں, ایک جہاد ایک اجتہاد. ایک جہاد ایک اجتہاد. جہاد کاہے کے لیے؟ باہر کے مورچے کو سنبھالنے کے لیے, کلاشن کوف سے نہیں. اب میں کیا کیا بات آپ کے سامنے رکھوں. ہوشیار انسان وہ ہوتا ہے کہ جو ایسا کام کرتا ہے کہ خود دشمن کے میدان میں نہ جائے, دشمن کو کھینچ کر اپنے میدان میں لے آئے. آپ کو بتانے کی ضرورت ہے جنگ بدر میں کیا پروپورشن تھا آپ کی نظروں کے سامنے ہے, مگر رسول لڑ گئے. جنگ احد میں کیا تناسب تھا, مگر رسول لڑ گئے. اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول تشریف لے گئے تو اب وہ انڈر پریشر تھے, مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی, جوش بھی تھا, ولولہ بھی تھا, رسول نے خواب دیکھا تھا, مگر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے. اب دیکھیے رسول کا خواب اور رسول نے بیان کیا اور مسلمانوں کا ایمان کہ یہ خواب ہے تو سچا ہو کر رہے گا, ایمان لوگ سہارنے لگے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے, آپ مجھے بتا دیں کوئی ایک شرط رسول نے لکھوائی ہو اور مشرکین نے مانی ہو, لکھوائی نہیں. یہ سنو کیا تو سرینڈر ہے بھائی. لکھنے والا کون؟ دیکھیے جنگ کا میدان ہو یا سلوں کی بساط ہو, کرشل مقامات پر ہمیشہ عصمت کا سہارا لیا جاتا ہے. لیکن جنگ بھی بڑی خطرناک ہے. جنگ کی قیادت اگر معصوم نہ کر رہا ہو یا معصوم نمائندہ انسان نہ کر رہا ہو تو وہ جنگ ایک منٹ میں دہشت گردی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس لیے ہر میدان جنگ میں علم کس کے ہاتھ میں؟ علی کے ہاتھ. اب جس کے ہاتھ میں ہمیشہ علم رہا ہے وہ تو بھائی جنگ کا آدمی ہے. جنگ لوگوں کو لکھنے پڑھنے سے کیا کام ہوتا ہے بھائی, تو اجڑ ہوتے ہیں عام طور پر. میں آپ سامنے غلط نہیں کر رہا ہوں, کیا نام اس فلم کا بھی آئی ہوئی ہے 9/11 کے اوپر بنی ہوئی فلم آئی ہوئی ہے, آپ دیکھ لیجیے اس کو. اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ امریکن آرمی نے کسی پارلیمنٹیرین کے ایک بچے کو نہیں دکھا سکتے آپ, جو اچھی اچھی فیملیز ہیں ان کا کوئی بچہ نہیں ہے. بھرتی ہونے کی شرط یہ ہے کہ اجڑ ہو, نچلے طبقے سے لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں, کیونکہ اونچے طبقے کا انسان ہوا کہ جس میں برین ہوگا وہ برین نہیں فالو کرنے پر تیار نہیں ہوگا, ان کو کیا چاہیے ہوتے ہیں غلام. مگر اب یہاں دیکھیں کہ جس کے ہاتھ میں جنگ کا قلم رہتا تھا اسی کے ہاتھ میں صلح کا قلم ہے. کیوں؟ تو جب ہم یہ کیوں ایسا ہوا, ابھی رسول کی باتیں بڑی گہری ہوتی ہیں. بات یہ ہے جو جنگ کی قیادت کر رہا ہے وہ اصولوں کا مسودہ لکھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے حربوں کا حربی و سلموں کا سلم. جو علی جنگ تم لڑو وہ میری جنگ, وہ جو سولو تم کرو وہ میری سولو. اب ظاہر ہے کہ مولانا لکھیں گے کیا لکھیں گے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہی کاٹی یہ نہیں ہوتا ہے, اس میں اللہ عمر ہمارے لکھا تھا وہی لکھا جائے گا. تب سنا بھائی آپ کو جلدی گزرتا ہوں, رسول نے کہا جو کہہ رہے ہیں وہی لکھ لو, حضور کا نام بھی کٹ گیا, ابھی تو آپ واپس ہو جائیے, اگلے سال پھر آئیے گا. اے واپس ہو جائیے, بہت سو ایمان واپس ہو جائے گا بھائی, مگر رسول اس کو ہی منظور کر رہے ہیں. آپ کا آدمی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے, ہمارا آدمی آئے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا, یہ ہوگا وہ سا اللہ ملم. کوئی ایک شرط ایسی نہیں جس کو رسول نے ڈکٹیٹ کیا انہوں نے مانا ہو, اور کوئی ایک شرط نہیں کہ جو انہوں نے کہی اور رسول نے نہ مانا ہو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بدر و احد و خندق و خیبر پر کبھی فتح کی آیت نہیں اتری. یہ جو سرنڈر ہو رہا ہے اس میں کیا صورتحال تھی وہ سب آپ کو پیش نظر ہے کہ صحابہ کرام اتنا ڈسٹرکٹ تھے, اتنا دل شکستہ تھے کہ رسول فرمانے کے بس چلو یہاں سے, چلو چلو چلو, قربانیاں دو سرمنڈاؤ چلو نہ کوئی سرمنڈانے کو تیار نہ قربانیاں دینے کو تیار. ایک حدیث آئی ہے کہیں سے آئی ہے, حدیث نہیں روایت آئی ہے, حدیث سے کہہ دوں کہ اگر صحیح نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہو اور صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ پا رہے ہو, صحیح فیصلے تک نہیں پہنچ پا رہے ہو, تو گھر سے اندر چلے جاؤ, باہر سے اندر چلے جاؤ گھر کے اندر, اور جا کر بیوی سے پوچھو کہ کیا کروں, اور جو کہے اس کا الٹا کرو. جی حدیث ہے خالق ہونا وشاغر ہونا منسوخ حدیث. تو دیکھیے رسول کی حدیث رسول کی بات کبھی رسول کے عمل سے ٹکراتی نہیں. اگر رسول نے یہ بات فرمائی ہوتی کہ بیوی سے پوچھو جو کہے وہ اس کا الٹا کرو, تو آج کل کی بیویاں بڑی چالاک ہوں گی, پہلے سے الٹی بات کہیں گی. اب رسول حکم دے رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سر منڈاؤ قربانیاں دو چلو, اور کوئی تیار نہیں. ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس تشریف لائے, کہا بتاؤ کیا کیا جائے. اور بیوی کہتی ہے اللہ کے رسول آپ زبان سے نہ کہیے, بھی لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہے, جائیے آپ اپنے خود سر کو منڈوائیے اور اپنے جو جانور آئے ہیں قربانی کے ان کو قربان کیجئے, جب لوگ دیکھیں گے تو پھر شروع کر دیں گے. رسول نے یہ نہیں کیا کہ جو ان کا تھا اس کو الٹا کریں, اور کیا جو حضرت ام المومنین نے فرمایا تھا اسی پر رسول نے عمل فرمایا, اور پھر یہ ترکیب 100% کامیاب ہوئی. صحابہ کرام نے بھی اپنے ہر سر منڈوائے اور جانوروں کی قربانی پیش کی. اب جب یہاں سے شکست خوردہ ہو کر بظاہر چل رہے ہیں, تو وہ آئے فتح سے جو کسی میدان میں نہیں اتری تھی, اب اتر رہی ہے کہ انا فتحنا لکا فتح مبینہ, ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی, تاکہ دنیا سمجھ لے کہ مزاج اسلام تلوار کے ذریعے جنگ جیتنے کا نہیں ہے, مزاج اسلام صلح کے ذریعے دلوں کے جیتنے کا. کیا میں نے کیا بتا کہ ہوشیار قیادت وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے میدان میں کھینچ کر لے آتی ہے. اسلام کا میدان قتل وغارت نہیں چھوڑی, وہ تو مجبوری ہے, حملہ ہمیشہ ادھر سے ہوا تو دفاع کیا گیا. اسلام کا میدان ہے کردار اور علم. تو ہر شخص کافر و مشرکوں کی مان لی رسول نے, اس لیے کہ یہ ٹینشن بیچ سے ختم ہو جائے, یہ بیریئر بیچ سے ہٹ جائے, یہ براہ راست دیکھیں کہ ہم کیا ہیں. ابو سفیان نہ بتائے کہ ہم کیا ہیں, مشرکین نہ بتائیں کہ ہم کیا ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ لگ بھگ 19 برس کی محنت, لگ بھگ 19 برس کی محنت میں کل 1200 صحابہ کرام سے جو رسول کے ساتھ تشریف لے گئے, اور صرف 2 سال کے بعد 14,000 کی تعداد ہوئی فتح مکہ کے موقع پر, اور پھر سن 10 ہجری میں صرف 2 سال اور گزرے تھے کہ جب رسول آخری حج کر کے چلے ہیں وہ تاریخی حج, تو اس میں حاجی کتنے تھے, مسلمانوں کا سوال نہیں ہے, حاجی کتنے تھے, 1,25,000. یہ کیوں تبدیلی آئی, یہ کیوں اتنے تیزی سے اسلام پھیلا, اس لیے کہ رسول اپنے دشمن کو اپنے میدان میں کھینچ کر لے آئے. وہ رسول کا میدان نہیں تھا, اسلام کا میدان علم کا میدان. تو آپ کو بھی یہ بات ذہن رکھنا چاہیے کہ یہ بیچارے بیمار ہیں, ملا مچھر ہوتا ہے, عوام ملیریا کا شکار مریض ہوتے ہیں. جب ملیریا کسی ملک میں پھیلتا ہے تو گورنمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ مچھروں کو مارا جائے, ملیریا کے بیماروں کو نہیں مارا جاتا, ان کا علاج ہوتا ہے, ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. یہ فرق آپ سمجھ لیں کہ مچھروں کے ساتھ آپ کا سلوک اور ہونا چاہیے ہے, بیماروں کے ساتھ سلوک اور ہونا چاہیے. ان سے محبت سے ملیے, ان کو بتائیے کہ اہل بیت کی تعلیم کیا ہے, ان سے بتائیے کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ شیعہ خالی پاکستانی میں تھوڑی رہتے ہیں, ہندوستان بھی تو ہیں, وہاں کیوں نہیں ہوتے جھگڑے. سعودی عرب میں بھی تو جنوبی بیلٹ پوری شیعوں سے بھری ہوئی ہے, وہاں کیوں جھگڑا ہوتا. ایران میں کیا سنی نہیں ہے, بلوچستان بھرے میں سنی, کوئی جھگڑا نہیں. کویت میں سنی شیعہ نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں. امارات میں سنی شیعہ نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں. تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہی ہے جھگڑا.
تو بات کیا ہے؟
کل کہہ چکا ہوں کہ ایک گولی اس پر لگ جائے گی تو کون سی بات ہے، اسی کا نقصان ہوگا گولی مارنے والے کا، اس لیے کم سے کم 12-14 روپئے گولی ہوگی، میں اس سے کہوں بھی نہیں تو اسی کا نقصان ہوگا، میرے کا نقصان ہوگا. بات کیا ہے؟ دیکھیے، معرفت اسلام، اسلام کو سمجھیے. میں آخری بات کر رہا ہوں. بات یہ، لوگوں نے اسلام نام سمجھا ہے لمبی داڑھی کا، لوگوں نے اسلام نام سمجھا ہے اونچے پیجاموں کا، لوگوں نے اسلام نام سمجھا ہے لمبے کرتے کا، لوگوں نے اسلام نام سمجھا ہے ماتھے پر سجدوں کے نشان کا. یہ کچھ اسلام نہیں ہے، یہ کچھ اسلام نہیں ہے. پڑھیے اپنی کتابوں کو، حضور کیا فرماتے ہیں؟ اپنی کتابوں کو پڑھیں. فرماتے ہیں لا دین لمن لا عقل له. نماز ہو، روزہ ہو، تلاوت قرآن ہو، تسبیح ہو، اوراد ہو، وظائف ہو، لمبا کرتا ہو، اونچا پیجامہ ہو، سر پر پگڑی ہو، چہرے پر ڈانڈیاں ہو لمبی لمبی تاکہ فرشتوں کو جہنم میں پکڑنے میں آسانی ہو، یہ سب ہو، لیکن اگر عقل نہیں ہے، سن لیجیے، اگر عقل نہیں ہے تو طالبان تو ہوں گے، مسلمان نہیں ہوں گے. بس اسی زیادہ میں نے اس کا مجلس ختم ہو گیا. تین اصول آپ کے سامنے آ گئے معرفت کے سلسلے میں. پہلا اصول یہ جو میں نے کل اس کے آپ کے سامنے کہ ظلم از نو کمپرومائز پوائنٹ. ہمیں دین کو پہچاننا ہے، ظلم کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. ظلم کسی قسم کا بھی ہو، کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا. آپ اپنے دشمن پر بھی ظلم نہیں کر سکتے، آپ کافر پر بھی ظلم نہیں کر سکتے، آپ مشرک پر بھی ظلم نہیں کر سکتے. نمبر ایک. نمبر دو اصول جو کل اکثر میں نے کل آپ کے سامنے رکھی وہ کیا؟ کہ بوجھ تم مجسرین بلم تم اور تم مؤثرین. اللہ نے تم کو لوگوں کی مشکلیں حل کرنے کے لیے مبعوث کیا ہے، مشن تمہارا قرار دیا ہے. تم لوگوں کی راہوں میں مشکلیں پیدا مت کرو. تو مشکلیں حل کرنے والے علماء ہوتے ہیں، مشکلیں پیدا کرنے والے ملا ہوتے ہیں. اور آج تیسرا اصول آپ دیکھ لیجیے کہ اسلام نماز پر بیس نہیں کرتا. جزوے دین ہے، مسلم کا تھوڑی کرتا ہوں، نماز کے لیے بارے پڑھ چکا میں. روزے پر بیس نہیں کرتا، حج پر بیس نہیں کرتا، لباس پر بیس نہیں کرتا. بیس کرتا ہے صرف ایک بات پر کہ تمہارے پاس عقل کتنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاس عقل نہیں ہوگی تو جتنی عقل کم ہوگی اتنے ہی جذبات زیادہ ہوں گے، اور جتنے جذبات زیادہ ہوں گے اتنے ہی انسانیت کم ہوگی، حیوانیت زیادہ ہوگی. اور جب حیوانیت زیادہ ہوگی تو یا تم کو بھیڑیا بنا دیا جائے گا یا تم کو بھیڑ بنا دیا جائے گا، یا تمہارے ذریعے سے دوسروں کو کٹوایا جائے گا یا تمہارے گلے کاٹے جائیں گے. جانور سے یہی دو کام ہوتے ہیں، شیر ہوتا ہے اور بھیڑ ہوتا ہے. شیر دوسروں کو کھاتا ہے، بھیڑوں کی جان قربانیاں دی جاتی ہیں. تو اس لیے تیسرا اصول آپ یاد رکھیں کہ اسلام کا فنڈامنٹل یہ ہے کہ آپ کے پاس عقل کتنی پائی جاتی ہے، عقل کہاں سے جانی جاتی ہے. اگر عقل آپ کے پاس ہے تو تھوڑی سی عبادت آپ کے لیے بہت زیادہ ہو جائے گی، اور اگر عقل نہیں ہے تو پوری نمازیں بیکار، پورے روزے بیکار. کیوں؟ ابھی عبادت تو سب کر رہے ہیں، کیا کبھی عبادت نہیں کر رہے ہیں؟ کیا چیزیں عبادت نہیں کر رہے ہیں؟ کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر پڑھنے والا پرندہ جانتا ہے کہ اس کی نماز کیا ہے، اس کی تسبیح کیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، رسمائی آپ نے، مگر کیا سیروں کو کوئی عجر ملے گا؟ کبوں کو جنت ملے گی؟ مینائیں جنت میں جائیں گی؟ کیوں؟ عبادتیں ہیں مگر عقل نہیں ہے. تو اس کے مطلب ہے کہ عبادتوں کے ثواب کا انحصار ہے اس بات پر کہ آپ پاس عقل ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے اگر کوئی صاحب عقل ہوتا ہے اور وہ کوئی عبادت نہیں کر رہا ہوتا ہے، بظاہر سو رہا ہوتا ہے، خود سو رہا ہے مگر عقل جاگ رہی ہے. رسول فرماتے ہیں کہ علی، شب ہجرت اللہ نے تمہاری اتنا تم کو ثواب دیا، اتنا ثواب دیا، اتنا ثواب دیا کہ تم نے وہ ہزاروں سانسیں جو لی، شب ہجرت آئی گئی اور سانس ہو گئی اور آئی آئی اور گئی گئی اور آئی، تو ایک سانس کا ثواب اگر گناہ گاران نے محشر پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی نجات ہو جائے. یہ غریب تین اور تیسلی سے خیال رکھیں. اور کربلا کی جنگ میں کیا ہوا؟ کربلا کی جنگ میں اتنی بڑی حکومت سے حسین نے ٹکر لی 72 سپاہیوں کے ساتھ، جس کا ایک سرا سندھ میں تھا، دوسرا اسپین میں تھا، 72 سپاہیوں کے ساتھ. اور یہ فتح مبین نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ آج خود یزید کے کیپٹل میں یزید کی قبر کا پتہ نہیں ہے. اور زینب کا پرچم حسین کی بہن کا لہرا رہا ہے. بس ماشاء اللہ، جیسا میں نے کہا تھا کہ خدا اس مجمع کو سلامت رکھے، اس رونق کو سلامت رکھے، اس آبادی کو سلامت رکھے، یہاں کے مجمع، یہاں کا خلوص، یہاں کی عقیدت. میں نے ایسا محرم کہیں نہیں دیکھا. میرے شہر میں اچھا، بہت اچھا محرم ہوتا ہے لکھنؤ، لیکن ایسا نہیں ہوتا بھائی جیسا یہاں کا ہوتا ہے. آج آپ جوک در جوک اتنے بڑے مجمع کے ساتھ اس مجلس کو سننے کے لیے تشریف لائیں، جہاں حسین کے غلاموں کا غلام ممبر کو بیٹھا ہوا ہے. آپ یہاں آئے ہیں، حسین کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں، بڑھ رہے تھے حسین کوفے کی طرف، وقت ہو گیا. میں کیا کروں، ان شاء اللہ کل سے میں پورے 10 منٹ کے بارے میں ذکر کروں گا. آج کی اور معاف ہو کہ حور کے لشکر نے آ کر راستہ روکا. معرفت دین حسین سے زیادہ کہ اس کو معرفت دین ہوگی. اور لشکر نے آتے ہی بتا بھی دیا کہ ہم کیوں آئے ہیں، یا آپ کو گرفتار کریں گے، اور اگر آپ گرفتار ہونے سے انکار کریں گے تو جنگ کریں گے، اور جنگ کا انجام ظاہر ہے، ہم آپ کو قتل کر دیں گے. اور حسین بجائے اس کے یہ دیکھیں کہ حر کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، لشکر والوں کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں، جیسے وہ سنیں گے نہیں. کہا وہ سب باتیں تو بات میں ہوں گی، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ تمہارے سپاہیوں کے چہرے کرنے درد کیوں ہیں، ہاں کی حالت میں کیوں ہیں. کہا کہ ہمارے پاس پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا. بس اب ہم کچھ نہیں، ہم کوئی بات ہی نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، اب پہلے ہم تم کو پانی پلائیں گے. پھر آپ نے حکم دیا اپنے انصار کو اور اپنے اصحاب کو کہ میرے خون کے پیاسوں کی پیاس کو بجھا دیے جائے. ایک شخص جو لشکر ہور میں اونٹ بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں اتنا گھبرایا ہوا تھا، اتنا نروس ہو رہا تھا کہ میں نہیں سمجھ میں آتا کہ پانی کیسے پیوں، تو خود حسین میرے قریب آئے. اور آنے کے بعد کیا کہا مولا نے، جو کہہ رہے تھے آپ کو قتل کرنے، ان سے کیا کہا؟ یبن الاخ، کوئی جوان ہوگا، یہ میرے بھتیجے. آپ نے اونٹ کو بٹھا، لہجے کے فرق سے وہ سمجھ نہیں سکا، تو امام نے اشارہ کیا کہ اونٹ کو بٹھا. اونٹ بیٹھا تو امام نے چاہا کہ وہ پانی پیے اپنے ہاتھ سے، مگر اس کے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے پیاس کی شدت سے کہ وہ پانی نہیں پی پا رہا تھا. تو امام نے اپنے ہاتھ سے مشکیزے کا دہانا اس کو بٹھا. یہ کردار کہیں ہے؟ یہ کردار ہے کہیں؟ اور اس بعد جب وہ سب سے راب ہو گئے، تو ایک جملہ کر رہا ہوں کہ جب وہ سیلاب ہو گئے تو امام نے دیکھا وہ گھوڑے کے جن پر وہ سوار ہیں، ان کی زبانیں پیاس کی شدت سے منہ کے باہر ہیں. امام نے کہا بھائی، مجھ سے جانور کی زبان بھی پیاس کی شدت سے منہ کے باہر نہیں دیکھی جا رہی، ان جانوروں کو پانی پلا دو. اب اصحاب نے کہا مولا، پانی تو ہم پلا دیں گے، لیکن یہ جانور ہیں، یہ گلاس میں تھوڑی کی پیاس بجھ جائے گی، پھر ہمارے پاس بھی پانی کا خطرہ نہیں رہ جائے گا، اور آپ کے ساتھ بیویاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. امام نے کہا میرا خدا مالک ہے، مگر میں کیا کروں کہ میں کسی بے زبان جانور کی زبان پیاس کی شدت سے منہ کے باہر نہیں دیکھ سکتا. میں کہتا ہوں مولا، آپ گھوڑے کی زبان پیاس کی شدت سے منہ کے باہر نہیں دیکھ سکتے ہیں، کیا عالم ہوگا آپ کا اس وقت کہ جب خدا آپ کے 6 مہینے کا بشیر اپنی زبان اپنے ہوٹوں پر پھرا رہا ہوں. بہرحال طے یہ ہوا آخر میں گفتگو کے بعد کہ امام نہ مدینے کی طرف جائیں نہ کوفہ کی طرف جائیں، ایک درمیانی راستے کی طرف چلیں. اور امام چلے اور چلے جا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ امام کا گھوڑا چلتے چلتے رکا. امام نے دوسرا گھوڑا بدلا، تیسرا بدلا، کئی گھوڑے بدلے، میں کوئی گھوڑا آگے بڑھنے پر تیار. نوائز کو کہانیاں نہ سمجھیے گا، سلف میں ساری مثالیں موجود ہیں. جب رسول ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے اپنے ناقے کے بارے میں کہا تھا کہ ضرور ہاں فائن نہ مامورا، اس کو چھوڑ دو، کسی کمان اس کی نہار آج میرے اور تمہارے ہاتھ میں نہیں, اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو رسول کا اونٹ اگر اپنی منزل پہچانتا ہے تو سینا گھوڑا بھی اپنی منزل پہچانتا ہے. کوئی گھوڑا بڑھنے پر تیار نہیں. میں پوچھنا شروع کیا جب کوئی گھوڑا کیسے نام کیا ہے, کسی نے کہتے رازلیہ کہتے ہیں, کسی نے کہتے نینوا کہتے ہیں, کسی نے کہتے سب سے فرات کہتے ہیں. امام نے کہا اور کوئی نام ہے؟ میں کہتا ہوں کہنے والے بس اب چپ ہو جا. ایک کونے سے آواز آئی کہ مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں. امام نے کہا بس یہی وہ جگہ ہے کہ ہمارے خیمے لگیں گے, جہاں ہمارا خون بہے گا, جہاں ہمارا جرمت نہیں بتائے گا. بس لازر مجلس ختم ہو رہی ہے. آپ اتر آپ نے پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ ملوا بنی اسد کی زمین ہے. کہا بلاؤ ان کو, بنی اسد آئے. کہا کہ زمین تمہاری ہے؟ کہاں ہماری, یہاں کام تم سے خریدنا چاہتے ہیں. کہا یوں ہی حاضر ہے لے لیجیے, مگر یہاں ٹکیے نہیں مولا, یہ بڑی منحوس زمین ہے. کوئی بھی ولی خدا یہاں آیا تو مصیبتوں کا شکار ہوا. کہا جو تم نہیں جانتے ہو میں جانتا ہوں, یہ زمین میرے لیے بنی ہے, میں اس زمین کے لیے بنا ہوں. 60,000 درہم میں امام نے وہ زمین خریدی, اور خریدنے کے بعد کہا اب ہم تم کو اسے ہبا کرتے ہیں, واپس کرتے ہیں, مگر تین شرطوں کے ساتھ. مجھے ختم ہو رہی ہے. تین شرطوں کے ساتھ. کہا مولا فرمائیے. کہا پہلی شرط یہ ہے کہ ہم یہاں قتل ہونے کے لیے آئے ہیں. یہ زمین جملہ کر رہا ہوں, یہ زمین ہم نے گھر بنانے کے لیے نہیں خریدی ہے, قبریں بنانے کے لیے خریدی. شاعر نے کہا نویس نے کہ زمین مول لی ہے مزاروں کی خاطر, زمین پر شہدی نشان کھینچتے ہیں. اب آپ توجہ کریں, انسان اپنی قبر کی جگہ لیتا ہے, اپنے بیٹے کی قبر کی جگہ کتنے خریدی. اب غور کریں کہ حسین تصور کیا ہوگا اس حسین کا, یہ جگہ عباس کے لیے خرید رہا ہوں, یہ جگہ علی اکبر کے لیے خرید رہا ہوں, یہ جگہ حبیب کے لیے خرید رہا ہوں, یہ جگہ شہدا کے لیے خرید رہا ہوں. کا پہلی شرط یہ ہے کہ جب لشکر واپس ہو جائے قتل کر کے تو آ کر ہمیں دفن کر دینا. اب کوئی رات نہیں پڑنا, آپ معلوم ہے دفن کیسے ہوگا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جہاں ہماری قبریں وہاں پر کھیتی باڑی نہ کرنا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب کوئی ہمارا ظاہر آئے, دیکھیں دنیا سے جا رہے ہیں مگر آپ کو نہیں بھولے, تو اسے 3 دن مہمان رکھنا, اس کو کھانا کھلانا, اس کو پانی پلانا. میں کہتا ہوں مولا یہ 3 دن کی شرط کیوں ہے؟ تو شاید فرمائیں گے 3 دن کی شرط اس لیے ہے کہ جب 3 دن تک اس کو پانی ملتا رہے گا, کھانا ملتا رہے گا, تو اسے یاد رہے گا کہ میں اس کی زیارت کے لیے آیا ہوں کہ جو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا. ایام القلب ينقلبون اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا ارحم الراحمين.
کر پا کے رہ گئے, کر ہے وہ بھلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے وہ بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے کر وہ بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے کر وہ بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے کر پہ مگر جہان کو کر پا کے رہ گئے کر وہ بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے کر وہ بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے کر وہ بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے کر وہ بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے بالوں سے کیا کہے اجگر کو کیا ہوا بالوں سے کیا کہے